حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے۔
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الہدات المہدیین المعصومین المکرمین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله۔ اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى عز اسمه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کے سامنے مسلسل سورہ صف کی آیت کے ضمن میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، بالکل اسی طرح کہ جیسے حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے متعلق یہ کہا تھا، ان کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ من انصاری علی اللہ، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو میری مدد کریں اللہ کے راستے میں۔ اور پھر اس کے بعد قال الحواریون، اور جو وہ کیڈر تھا، وہ جو خواص تھے، وہ جو حواری تھے حضرت عیسیٰ کے، انہوں نے جواب دیا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ اور اسی آیت کے ضمن میں، اسی آیت کے ذیل میں جو ہم نے موضوع گفتگو قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رخ کریں ان زیارات کا کہ جو آئمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو تعلیم فرمائی ہے، اور آئمہ نے صرف زیارت پر توجہ نہیں دی بلکہ زیارت ناموں پر بھی توجہ دی ہے۔ اب یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آئمہ نے جہاں اس بات کی طرف ابھارا ہے، اس بات پر انسان کو آمادہ اور تیار کیا ہے، فضیلتیں، فضائل اور ثواب بیان کیا ہے زیارت کا، وہیں یہ بھی کہا ہے کہ زیارت پر جاؤ تو ان زیارت ناموں کی تلاوت کرو۔ یعنی کسی بھی مقام پر آئمہ نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنی مرضی سے کچھ کہہ کر کے واپس آ جاؤ، نہیں، بلکہ جا کر کے کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، یہ طریقہ بھی آئمہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ وہ عظیم خزانہ ہے ہمارے پاس کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، کہ جو آئمہ علیہ السلام کی نسبت سے ہمارے پاس وہ دعائیں، وہ زیارتیں، وہ افکار، وہ معانی، وہ مطالب کہ جو کسی اور کے پاس نہیں ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ ہر جگہ پر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی زیارت موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آئمہ نے مستقل ہمیں تعلیم کیا ہے کہ دیکھو، اگر ولی خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے مخاطب ہو، اگر رسول خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے مخاطب ہو، اگر خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو کیسے مخاطب۔ تو یہ آئمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ ہم نے کوشش یہ کی کہ ان زیارات کا رخ کریں، اور ان زیارات سے کچھ جملوں کو آپ کے سامنے نقل کریں اور اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کریں کہ جس بات پر یہ زیارات انفیسائز کر رہی ہیں وہ کیا ہے، کہ دیکھو اپنے امام کی نصرت کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ، اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے، اپنے زمانے کے امام کی مدد کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ امام کی اور ولی خدا کی جو نصرت ہے وہ ولی خدا کی نصرت نہیں ہے، بلکہ جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر مستقل پیش کیا جا رہا ہے، کونو انصار اللہ، دراصل وہ اللہ کی مدد ہے کہ جو ولی خدا کے ذریعے سے ہو رہی ہے. یعنی اگر آپ ولی خدا کی مدد کر رہے ہیں تو آپ شخص ولی خدا کی مدد نہیں کر رہے، بلکہ آپ در حقیقت اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور دین کی مدد کر رہے ہیں. یعنی وہ افراد کے جو کربلا کے میدان میں تھے اور جنہوں نے اپنی جان کو سید الشہداء پر قربان کر دیا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ شخص حسین ابن علی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے تھے، یا مثال کے طور پر وہ شخص حسین ابن علی کو دوستی کی بنیاد پر آ گئے تھے. امام حسین کا کوئی دوست تھا، کوئی چاہنے والا تھا، جس طرح آپ دیکھتے ہیں عام ہماری زندگی میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے دوست آ کر کے دوسرے دوست کا ساتھ دیتا ہے، نہیں، بلکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ ہم وارث رسول کا ساتھ دینے کے لیے جا رہے ہیں، وارث رسول کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، وارث رسول کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں. تو ایک جو مفہوم ہے، ایک جو مطلب ہے کہ جو قرآن نے جا بجا بیان کیا ہے، میں تین چار انبیاء سے متعلق آج کی گفتگو میں بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر زیارت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے بیان کروں گا اور گفتگو تمام ہو جائے گی. ایک کانسیپٹ کے جس کو قرآن نے پیش کیا ہے وہ ہے معیت کا کانسیپٹ. معیت کیا ہے؟ یعنی تم ولی خدا سے جڑ جاؤ. اور اس جڑنے کو اسلام نے اور قرآن نے اتنا پسندیدہ، اور قرآن کو اتنا پسند ہے اور اتنا اللہ کو پسند ہے یہ ولی خدا سے جڑ جانا، کہ قرآن جا بجا جہاں اپنے انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے وہاں فوری طور پر ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو جڑ گئے نبی کے ساتھ. درحالی کہ اگر آپ دیکھیں تو ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے نبی کے مقابلے میں. نبی اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، معصوم عن الخطا ہے، یہ غیر معصوم ہے، لیکن پروردگار کو اتنا پسند آتا ہے ان کا ولی خدا سے جڑ جانا، اتنا پسند آتا ہے خدا کو ان کا ولی خدا سے تمسک اختیار کرنا، کہ پروردگار ان کے کام کو انڈورس کرنے کے لیے، ان کے کام کی تائید کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کتنا پسند ہے ہمیں یہ کام، ہر نبی کے تذکرے کے ساتھ فوری طور پر اس کے ساتھ جڑ جانے والوں کا تذکرہ کرتا ہے. اب چار یا پانچ انبیاء کی بات سن لیجئے. سب سے پہلے وہی آیت کے جو سرنامہ کلام میں روزانہ آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے، سورہ مبارکہ صف کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. تو جہاں اللہ کا تذکرہ ہے، جہاں عیسیٰ کا تذکرہ ہے، وہاں فوری طور پر ان حواریین عیسیٰ کا تذکرہ ہے کہ جو جڑ گئے عیسیٰ کے ساتھ. اور دراصل وہ عیسیٰ کے ساتھ نہیں جڑے، بلکہ عیسیٰ کے سے جڑنے کے ذریعے سے وہ خدا کے ساتھ جڑ گئے. اسی لیے خدا نے ان کو پریس کیا، ان کی تعریف کی، ان کے کام کی تائید کی، ان کے کام کو انڈورس کیا. پروردگار نے کہا نا یہ ہمارے پسندیدہ ہیں. کیوں پسندیدہ ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ جڑ گئے، تمسک اختیار کیا انہوں نے ولی خدا کے ساتھ. اسی طرح سے سورہ مبارکہ یوسف میں پروردگار حضرت یوسف کی زبانی ایک آیت ہے کہ جو دراصل کوٹ ہے حضرت یوسف کا، اور پروردگار متعال مخاطب کر رہا ہے حضرت یوسف کو. پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، اے ہمارے نبی، اے یوسف، آپ کہہ دیجئے، قل ادعو الى سبیل ربک، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، قل ہذہ سبیلی، اے یوسف آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. کیا ہے یوسف آپ کا راستہ؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الى سبیل ربک علی بصیرت، راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے کی طرف بلاؤں گا، میں اللہ کی جانب بلاؤں گا بصیرت کے ساتھ. اب بات مکمل ہو گئی، ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو بات مکمل ہو گئی. حضرت یوسف کو جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا کہ میرا راستہ کیا ہے، کہ میں بصیرت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤں گا اللہ کے راستے کی طرف. بات اگر ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو بات مکمل ہے، مطلب پورا ہے، معنی پہنچ رہا ہے، بات مکمل ہو گئی. لیکن نہیں، آیت حضرت یوسف کی زبانی بیان کر رہی ہے انا و من اتبعنی. دیکھو یہ صرف میرا راستہ نہیں ہے، ये उन लोगों का भी रास्ता है कि जो मेरी इत्तेबा करेंगे। यानी इत्तेबा करने वालों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, पीछे चलने वालों को और अतात करने वालों को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि जहां नबी अपने रास्ते को बता रहा है वह फौरी तौर पर कह रहा है कि नहीं, ये सिर्फ मेरा रास्ता नहीं है, ये मत समझना कि ये शख्स से नबी का रास्ता है, नहीं, बल्कि ये दरअसल खुदा का रास्ता है और जो नबी के पीछे चलेगा उसे भी इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। और वो रास्ता क्या है कि अल्लाह की तरफ बुलाऊंगा लेकिन बसीरत के साथ। अब बसीरत क्या है, इस मकाम पर चूंकि गुफ्तगू आ गई है तो मैं सिर्फ इशारा करता हुआ आगे बढ़ जाता हूं। बसीरत क्या है, एक है बसीरत एक है बसारत, फर्क क्या है दोनों चीजों में। बसारत वो कि जो आंख से दिखाई दे, बसीरत ये कि जो आंख से न दिखाई दे उसे इंसान देख ले, इसे कहा जाता है बसीरत। एक दफा इमाम कुछ फरमा रहे हैं और मेरे कान सुन रहे हैं, ये मेरे समाअत का काम है। एक दफा इमाम कुछ कर रहे हैं मैं देख रहा हूं, ये बसारत का काम है। लेकिन एक दफा मैं इमाम के साथ नहीं हूं, इमाम से दूर हूं, लेकिन उसके बावजूद मैं जानता हूं कि मेरा मौला मुझसे क्या चाहता है, ये बसीरत का काम है। बसारत यानी आंखों से देखना, बसीरत यानी दिल से देखना। इसीलिए नहजुल बलागा के अंदर सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जब एक शख्स आया अमीरुल मोमिनीन के पास और आकर के कहा कि मौला क्या खुदा को देखा है, तो अब अली ने सवाल के मुकाबले में जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल के मुकाबले में सवाल किया और अफ़ाउबुद माला अरा, तू क्या समझता है अली ऐसे खुदा की इबादत करेगा जिसको अली ने ना देखा हो। और फिर उसके बाद खुद इमाम ने इस जुमले को आगे बढ़ाया, कहा कि ला तुद्रिकुल उयूना बिल मुशाहिदा, आंखें उसको मुशाहिदे के जरिए से नहीं देख सकती। अगर खुदा को देखना है तो बसारत से नहीं देख सकते, खुदा को देखना है तो बसीरत से देख सकते हो। यानी आंखें मुशाहिदे के जरिए से नहीं देख सकती, बल्कि इमाम फरमाते हैं वलाकिन तुद्रिकुल कुलूबा, बल्कि कुलूब है कि जो उसका मुशाहिदा करते हैं बहकीकतिल ईमान, ईमान की हकीकत के जरिए से। यानी आंखें नहीं देखती खुदा को लेकिन दिल देखता है। कैसे देखता है दिल, आंखों की जो डोमेन है वो है महदूद, आंखें महदूद देख पाती हैं। अगर सामने कोई हर्डल ना भी हो, कोई रुकावट ना भी हो, तब भी आंखों की एक अपनी रेंज है, एक महदूदियत है, उस महदूदियत से आगे आंखें नहीं देख सकती। लेकिन बसीरत का कमाल यह है कि बसीरत उन आंखों की हुदूद के मावरा देख लेती है, जहां पर आंखों की हुदूद खत्म होती है बसीरत उसके मावरा देख लेती है। यानी परवरदिगार चाहता क्या है, परवरदिगार ये नहीं चाहता कि तुम दुनिया में फकीरों की तरह गरीबों की तरह जिंदगी गुजारो, नहीं, परवरदिगार चाहता ये नेमतें मैंने बनाई ही अपने उन बंदों के लिए हैं कि जो अमल साले अंजाम देते हैं। ये नेमतें तुम्हारे लिए, नेमतें काफिरों के लिए नहीं है, लेकिन इन नेमतों को बसीरत के साथ इस्तेमाल करो। यानी क्या मतलब, यानी जब इस नेमत को इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारी निगाह इस नेमत तक रुक ना जाए, आंखें नेमत को देख रही हो लेकिन दिल नेमत के खालिक को देख रहा हो। आंखें नेमत देख रही हो लेकिन दिल नेमत के खालिक की तरफ मुतवज्जे हो जाए, दिल मुनिम की तरफ मुतवज्जे हो जाए। तो बस दो आयतें आपके सामने पेश की, एक हजरत ईसा के साथ हवारीजी ने हजरत ईसा का तस्करा, एक हजरत यूसुफ के साथ फौरी तौर पर अना व मन तबानी, हजरत यूसुफ ने कहा ये मेरा रास्ता है, और किसका रास्ता है, वो के जो मेरी इत्तेबा करेंगे। अब आइए हजरत मूसा की निस्बत, सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बिल्कुल उस आयत जैसी आयत के जो आप बारहा सुनते हैं, लकत कानत लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बिल्कुल उसके जैसी आयत। कुरान मजीद कह रहा है कत कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहिम वल्लज़ीन माअहू, ईसा का तस्किरा हुआ तो साथ ईसा के हवारियों का तस्किरा हुआ, यूसुफ का तस्किरा हुआ तो यूसुफ के फौरन बाद किसका तस्किरा हुआ, वो के जो यूसुफ की इत्तेबा कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा तस्किरा, परवरदिगार कह रहा है तुम्हारे लिए नमूना अमल है, किसकी ज़ात में, इब्राहिम की ज़ात में, वल्लज़ीन माअहू और वो लोग के जो इब्राहिम के साथ हैं। یعنی جہاں جہاں پروردگار نبی کا تذکرہ کر رہا ہے وہاں ان ساتھ دینے والوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ان ہمراہی کرنے والوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو نبی کی مدد کر رہے ہیں اور نبی کی مدد کے ذریعے دراصل خدا کی مدد کر رہے ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے برات چاہتے ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ہر اس چیز سے برات چاہتے ہیں جسے تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو۔ دراصل بت شکنی کون کر رہا ہے؟ دراصل پرچم کس کے ہاتھ میں ہے بت شکنی کا؟ ابراہیم کے ہاتھ میں۔ تو بات ابراہیم کی ہونی چاہیے، بات کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پروردگار کہہ رہے ہیں نہیں، یہ چونکہ ابراہیم کی نصرت کر رہے ہیں، ابراہیم کا ساتھ دے رہے ہیں، ابراہیم کی مدد کر رہے ہیں، تو میں قرآن جیسی کتاب میں بھی ابراہیم کے ساتھ، ابراہیم کے ساتھ والوں کا تذکرہ کروں گا۔ یعنی ہر جگہ پر آپ دیکھیے، جہاں جہاں نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں پر ساتھ دینے والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار ہم سے چاہتا کیا ہے۔ آخری نبی کا تذکرہ سن لیجئے، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اس جہان ہستی کی بالا ترین شخصیت کی بات ہو رہی ہے، افضل ترین اور اکمل ترین جو مخلوق خدا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ سے افضل خدا نے کسی کو بنایا ہی نہیں ہے، اس بالا ترین شخصیت کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس عالم امکان کی بالا ترین اور افضل ترین اور اکمل ترین شخصیت کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن وہاں پر پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ کے جو رسول کے ساتھ ہیں۔ یعنی دراصل خصوصیت بیان کر رہا ہے، کیا خصوصیت؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر شدید ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربان اور رحم دل ہیں۔ تو آج ہمارا بیہیویئر بالکل اس کے الٹ ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں اور کفار کے ساتھ ہمارے دل میں نرم گوشہ پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کہہ رہے ہیں نہیں، اشداء علی الکفار، جب کفار کے سامنے جاتے ہیں تو علی ابن ابی طالب کی طرح سے ایسے جنگ کرتے ہیں، ایسے مقابلہ کرتے ہیں کہ تاریخ اس کو نقل کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن جب آپس میں آتے ہیں تو اب وہ مقابلے کی، وہ دشمنی کی، وہ انات کی کیفیت نہیں رہتی، بلکہ آپس میں آنے کے بعد رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ مہربان اور رحم دل ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری زبانیں جتنی اپنوں کے خلاف چلتی ہیں اتنا دشمنان اسلام کے خلاف نہیں چلتی، یعنی بالکل برعکس ہو چکا ہے ہمارا رویہ قرآن کے مطابق۔ لیکن اس مقام پر کیا کہا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، فوراً کس کا تذکرہ کیا؟ اب جب بالا ترین ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے، افضل ترین اور اکمل ترین ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو اب کسی اور کا تذکرہ بنتا نہیں ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں بالا ترین اور افضل ترین اور اکمل ترین شخصیت کے تذکرے کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ کروں گا کہ جو اس محمد کے ساتھ ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ کے جو ساتھ ہیں رسول اللہ کے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اب عزیزان گرامی قدر، آپ نے چار انبیاء کی بات سنی، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ، ساتھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ آنے والوں کا تذکرہ، حضرت یوسف کا تذکرہ، حضرت یوسف کی اتباع کرنے والوں کا تذکرہ، ابراہیم کا تذکرہ، ابراہیم کے ساتھ دینے والوں کا تذکرہ، رسول اللہ کا تذکرہ، رسول اللہ کا ساتھ دینے والوں کا تذکرہ۔ یعنی ساتھ دینے والے، اسلام اس کو امپورٹنس کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے کہ تم نصرت کرو ولی خدا کی، تم ساتھ دو ولی خدا کا۔ ایسے نہیں ہے کہ ساتھ دینے والوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ درست ہے کہ جس کا ساتھ دے رہے ہو اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس کا مقام بہت بلند ہے، بہت بالا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ تمہاری کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، اللہ کی نگاہ میں تمہاری بھی حیثیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس کا ساتھ دے رہے ہو جس کی اللہ کی نگاہ میں اہمیت ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، گفتگو کو مجھے سمیٹنا ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ ان کی اہمیت ہے کیوں؟ جو ساتھ دینے والے ہیں، خدا کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی اس کے نبی کا ساتھ دے؟ خدا کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کے نبی کا ساتھ دے تو اس کا نبی اس کام کو انجام دے؟ خدا کو ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود پروردگار نبی کے ساتھ دینے والوں کو اتنی امپورٹنس، اتنی حیثیت اور اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی قدر کہ پروردگار کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ زمین پر اللہ کا بول بالا ہو لیکن انسانوں کے ہاتھوں سے ہو. یہ سنت ہے الہی میں سے ایک سنت. اسی لیے قرآن مجید نے کہا نا کہ ہم اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت کے بدلنے کا ارادہ نہ کر لے. جب تک وہ خود ارادہ نہیں کرتے ہم نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ہر اس شخص کی جو ہر بندہ جو کرنا چاہتا ہے. کہتا ہے یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے. پروردگار تو گمراہی بھی دیتا ہے؟ کہاں، اس کا لقب ہے ہادی، اس کا لقب ہے مضل. پروردگار ہی کا لقب ہے ہادی، پروردگار ہی کا لقب ہے مضل. ہدایت دینے والا، گمراہ کرنے والا. پروردگار تو گمراہ کیوں کرتا ہے؟ کہنا میں اپنی مرضی سے ہدایت دیتا ہوں نہ اپنی مرضی سے گمراہ کرتا ہوں. جو ہدایت کا طلبگار ہے اس کو ہدایت کی راہ میں مدد کرتا ہوں، جو گمراہی کا طلبگار ہے اس کو گمراہی کی راہ میں مدد کرتا ہوں. میں ہاتھ کسی کے نہیں باندھتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرنے جائے گا تو میں اس کے ہاتھ فالج کر دوں گا، اس کے پیر کام نہیں کریں گے، اس کے ہاتھ کام نہیں کریں گے. نہیں، یہدی من یشاء، ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے ہم ہدایت کی طرف جانے میں مدد کرتے ہیں. اس کے اعضا ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے گمراہی کے کام میں کام کرتے ہیں، اور گمراہی کے کام میں ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ہدایت کے کام میں کام کرتے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ اعضا کو فلج کر دیں گے، روک لیں گے کہ نہیں یہ گمراہی کا کام نہ کرے. نہیں، ہم جہاں ہدایت دیتے ہیں وہاں گمراہی بھی دیتے ہیں. تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا چاہیے؟ یہدی من یشاء ویضل من یشاء. پروردگار متعال چاہتا یہ ہے کہ زمین پر جو اللہ کا پرچم لہرایا جائے گا، یظہرہ علی الدین کلے کے مقام تک جو انسانیت پہنچے گی، وہ کس کے ہاتھوں سے پہنچے گی؟ انہی انسانوں کے ہاتھوں سے پہنچے گی. اسی لیے انبیاء کا کام کیا ہے کہ ان انسانوں کی تربیت کر کے، ان کا تزکیہ کر کے، ان کو بلند کر کے اس مقام تک لے کر کے آئے کہ جہاں پر یہ خود اللہ کا پرچم زمین پر لہرانے کے لیے تگ و دو کریں. ورنہ معجزے سے کچھ ہونے والا، اگر معجزے سے ہونے والا ہوتا پہلا نبی آتا دنیا پر پرچم حق لہراتا اور چلا جاتا. پروردگار کو کسی کی ضرورت نہیں ہے دنیا پر پرچم حق لہرانے کے لیے. لیکن پروردگار چاہتا ہے کہ پرچم حق جن کے لیے لہرایا جا رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی اہمیت کو سمجھے اور اپنے ہاتھوں سے اس پرچم کو لہرائیں. یظہرہ علی الدین کل، یہ مقام آنا ہے، اس مقام تک انسانیت نے پہنچنا ہے. لیکن کیسے پہنچنا ہے؟ انہیں انسانوں کے ذریعے سے. ہاں، لیکن اس سنت کے ساتھ ایک اور سنت ہے کہ جس کو سنت امداد کہا جاتا ہے، جس کو مفسرین نے نام دیا ہے سنت امداد. سنت امداد کیا ہے؟ کہا جب تم اللہ کے راستے میں قدم آگے بڑھاؤ گے تو پھر اللہ مدد کرے گا، پھر اللہ روٹین سے ہٹ کر تمہاری مدد کرے گا. ایک مدد تو اللہ کی یہ ہے نا کہ جس طرح کافروں کے ہاتھ چل رہے ہیں ایسے مومنوں کے بھی ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، جیسے کافروں کا دل دھڑک رہا ہے ایسے مومنوں کا بھی دل دھڑک رہا ہے. تو یہ تو اللہ دونوں کی مدد کر رہا ہے. لیکن نہیں، ایک مدد تمہیں اضافی دی جائے گی جب تم اللہ کی راہ میں قدم بڑھاؤ گے. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی یہ اضافی پروردگار تمہیں کچھ عطا کرے گا، روٹین سے ہٹ کر یہ ایک بونس ہے جو تمہیں دیا جائے گا. کس صورت میں؟ جب تم اللہ کی مدد کا ارادہ کرو گے، جب تم اللہ کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ. اب آئیے دو تین جملے صرف زیارت کے مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے تھے، لیکن محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ شاید میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، لیکن کوشش کرتا ہوں. آپ جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اور زیارت عاشورہ میں اب آخری سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پروردگار متعال کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پروردگار متعال سے کہتے ہیں پروردگار ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بدلوا مهجهم دون الحسین علیہ السلام. یعنی پوری زیارت کے بعد جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پروردگار ثبت لی قدم صدق، میرے قدموں کو ثابت قدم رکھ. کہاں پہ؟ ثبت لی قدم صدق عندک، تیرے پاس. عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، کس کی معیت میں؟ کس کے ساتھ؟ حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ. یعنی اے زیارت عاشورہ پڑھنے والے، پوری زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد جو دعا خدا سے مانگ رہا ہے وہ کیا؟ کہ پروردگار مجھے حسین کی ہمراہی عطا فرما، حسین کے اصحاب کی ہمراہی عطا فرما. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حسین کے اصحاب کا کون سا کام پسند آیا؟ میں جو چاہ رہا ہوں کہ حسین کے اصحاب کی ہمرہی مل جائے, تو کون سا کام پسند آیا مجھے حسین کے اصحاب کا؟ نماز پڑھ رہے تھے یہ پسند آیا, روزہ رکھ رہے تھے یہ پسند آیا, حج کر رہے تھے یہ پسند آیا, کیا پسند آیا مجھے حسین کے اصحاب میں؟ کہا نہیں, الذین بدلوا مهجهم دون الحسین علیہ السلام, جو انہوں نے اپنا خون اپنے امام کے راستے میں بہا دیا, پروردگار اسی طرح سے مجھے بھی حسین کی ہمرہی اور اصحاب حسین کی ہمرہی دے, تاکہ میں بھی انہی کی طرح سے اپنے خون کو اپنے زمانے کے امام کے لیے قربان کر سکوں. یعنی اصحاب حسین میں مجھے پسند کیا آیا؟ جو انہوں نے امامت کی خاطر, امام کی خاطر, وارث رسول کی خاطر, امام وقت کی خاطر اپنے خون کو بہا دیا, الذین بدلوا مهجهم دون الحسین علیہ السلام, مجھے یہ پسند آیا. اور پروردگار میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اصحاب حسین کی معیت عطا فرما. اب آئیے آپ اس زیارت کو اٹھائیے کہ جو آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, اور کئی دفعہ یہ زیارت تکرار ہوئی ہے. یہ زیارت صرف زیارت وارثہ کا جز نہیں ہے, بلکہ تقریباً جتنی بھی زیارات امام حسین کی آئی ہیں اس میں جب اصحاب حسینی تک سلسلہ پہنچتا ہے تو تقریباً کچھ اختلاف کے ساتھ یہی جملے ہیں کہ جو علماء نے نقل کیے ہیں, اور ان کتابوں میں کہ جو ماخذ ہیں مفاتح الجنان کے لیے, جس طرح سے المزار ہے اور دوسری کتابیں ہیں, انہوں نے جہاں پر بھی اصحاب حسینی کی زیارت لکھی ہے تقریباً کم و بیش یہی زیارت لکھی ہے. کیا زیارت ہے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, آپ پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عوداءہ. یعنی پہلے اس مقام کو سمجھو کہ کہاں پہنچ گئے اصحاب حسینی. کون سا مقام ہے؟ اولیاء اللہ, اللہ کے ولی بن گئے, اللہ کے دوست بن گئے, و احباءہ, اللہ کے محبوب ہو گئے. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ, اللہ کے منتخب شدہ اصفیاء میں سے ہو گئے, وَعَوِدَّاهُ, جن سے پروردگار محبت کرتا ہے ان میں سے ہو گئے. یعنی پہلے تم اصحاب حسینی کا مقام سمجھو کہ ہے کیا. شروع کے دو جملے اصحاب حسینی کا مقام بتا رہے ہیں, اور بعد میں آنے والے جملے وہ وجہ بتا رہے ہیں جس وجہ سے اصحاب حسینی کو یہ مقام ملا. دو جملے کیا ہیں شروع کے؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, یہ مقام ہے اصحاب حسینی کا. اور کیا شاندار مقام ہے کہ قیامت تک حکم دیا گیا کہ جو بھی آئے وہ کہے کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. کیا مقام حاصل کیا کہ اگر امام معصوم بھی آتا ہے تو وہ زیارت میں جملہ پڑتا ہے کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اس مقام پر پہنچ جاتا, یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ, السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عوداءہ, یہ وہ مقام ہے کہ جو اصحاب حسینی کو ملا. لیکن ملا کیسے؟ السلام علیکم یا انصار دین اللہ, السلام علیکم یا انصار رسول اللہ, السلام علیکم یا انصار امیر المومنین, السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا, السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن, السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ. یہ مقام جو تمہیں ملا وہ ملا کیسے؟ کہ تم نے دین کی نصرت کی, تم نے خدا کی نصرت کی, تم نے رسول خدا کی نصرت کی, تم نے امیر المومنین کی نصرت کی, تم نے فاطمہ زہرا کی نصرت کی, تم نے حسن مشتبہ کی نصرت کی, تم نے سید الشہداء کی نصرت کی. اس ذریعے سے تمہیں وہ مقام نصیب ہوا, اس ذریعے سے تمہیں پروردگار کے یہاں پر وہ اعلیٰ ترین اور ارفع ترین مقام نصیب ہوا کہ جو کسی کو نصیب نہیں ہوا اس نصرت کی وجہ سے. اب سوال اس مقام پر یہ گفتگو, مجھے حضرت عباس کی زیارت کا بھی ایک جملہ پیش کرنا تھا لیکن میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں اس مقام. سوال یہ ہے اس مقام پر کہ کیسے پتا چلے کہ کون خدا کی مدد کر رہا ہے؟ رسول اللہ حیات نہیں ہے, کیسے پتا چلے کہ کون رسول اللہ کی مدد کر رہا ہے؟ امیر المومنین گزر گئے, کیسے پتا چلے کہ کون امیر المومنین کی مدد کر رہا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا گزر گئیں, کیسے پتا چلے کہ کون فاطمہ زہرا کی مدد کر رہا ہے؟ امام حسن مشتبہ زندہ نہیں ہے, کیسے پتا چلے کہ کون امام حسن مشتبہ کی مدد کر رہا ہے؟ یہ سارے جملے ختم ہوتے ہیں اس ایک جملے پر آ کر کے, السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ. آپ نے عاشورہ کے دن حسین کی نصرت کی ہے, لیکن حسین کی نصرت حسین کی نصرت نہیں ہے, حسین کی نصرت خدا کی نصرت ہے, حسین کی نصرت رسول خدا کی نصرت ہے, حسین کی نصرت رسول خدا کے بعد آنے والے تمام تر اولیاء الہی کی نصرت ہے. یعنی اگر تم اپنے زمانے کے امام کی نصرت کر رہے ہو تو گویا تم اللہ کے رسول سے لے کر کے اپنے زمانے کے امام سے پہلے آنے والے تک ہر امام کی نصرت کر رہے ہو. پیغام کیا ہے زیارت کا؟ یہ زیارت اصحاب حسینی سمجھانا کیا چاہتی ہے کہ ایک زیارت پڑھنے والے متوجہ ہو کہ جیسے اس زمانے میں انصار حسینی نے اپنے زمانے کے امام کی نصرت کے ذریعے سے اللہ کی، اللہ کے دین کی، رسول اللہ کی، امیر المومنین کی اور فاطمہ زہرا کی نصرت کی ہے، اسی طرح سے تو بھی ان 1446 ہجری میں زندگی گزارتے ہوئے اپنے امام کی نصرت کے ذریعے سے اللہ کی نصرت بھی کر سکتا ہے، امیر المومنین کی نصرت بھی کر سکتا ہے، فاطمہ زہرا کی نصرت بھی کر سکتا ہے، حسن و حسین کی نصرت بھی کر سکتا ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ جب قرآن کو آپ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو قرآن ناصروں کو بے اہمیت نہیں سمجھتا، قرآن مدد کرنے والوں کو بے اہمیت نہیں سمجھتا، قرآن جب کسی نبی کا تذکرہ کرتا ہے ساتھ مدد کرنے والوں کی بات کرتا ہے، جب کسی نبی کا تذکرہ کہتا ہے وہ لوگ کے جو نبی کے ساتھ تھے وہ بھی ہمارے لیے قابل تذکرہ ہیں۔ اور قرآن کی نسبت آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ پروردگار کو اضافی بات نہیں کرتا قرآن میں، وہی بات کرتا ہے کہ جس میں ہدایت کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار متعال کو 30 پارے مکمل کرنے تھے تو پروردگار نے اضافی اور ایکسٹرا باتیں کی ہیں، نہیں، ایک ایک لفظ وہ ہے کہ جس میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ اگر نبی کا تذکرہ کافی ہوتا تو پروردگار نبی کے تذکرے پر بات روک دیتا، لیکن پروردگار تذکرہ کر کے بتا رہا ہے کہ ہر زمانے میں نبی کا تذکرہ اور ولی خدا کا تذکرہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ ولی خدا کے تذکرے کے ساتھ جو ولی خدا کی مدد کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا، اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا کیا اس نے ایسا کہ اس کا تذکرہ کریں؟ کیوں کریں ولی خدا کا ساتھ دینے والے کا تذکرہ؟ ہمیں اس میں کوئی چیز پسند نہیں آتی سوائے ایک چیز کے، وہ چیز کیا ہے کہ یہ ولی خدا کا ساتھ دے رہا، اس کا ساتھ دے رہا ہے کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کے پسندیدہ کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ کا پسندیدہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے پسندیدہ کا ساتھ دینے والا بھی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ۔ تو اس زمانے میں اگر زمانے کے امام کی شخصیت وہ ہے کہ جو ولی خدا ہے، تو وہ کہ جو نصرت کر رہے ہیں ولی خدا کی وہ بھی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اور قرآن ان کو قابل تذکرہ سمجھ رہا ہے، اور جب قرآن ان کو قابل تذکرہ سمجھ رہا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی ان کو قابل تذکرہ سمجھنا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کے چہرے سے، اس کی نسل سے، اس کے حسب سے محبت نہیں ہے، مجھے محبت اس بات سے ہے کہ ولی خدا کی نصرت کر رہا، مجھے محبت اس بات سے ہے کہ زمانے کے امام کی نصرت کر رہا، مجھے محبت اس بات سے ہے کہ زمانے کی حجت کا ساتھ دے رہا ہے، مجھے محبت اس بات سے ہے کہ ان کے آنے کی تیاری کر رہا ہے، اس بات سے محبت ہے، ورنہ میرا کوئی ذاتی تعلق ہے کیا اس کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ چونکہ ولی خدا کا ساتھ دے رہا ہے اس لیے میرے لیے محبوب ہے، کیونکہ میرے محبوب کا محبوب ہے، میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کی نصرت کر رہا ہے۔ بس عزیزان گرامی قدر، آج گفتگو کو اسی مقام پر روکتا ہوں، کل انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں۔ یہ قافلہ جب پہنچا ہے شہر کوفہ میں تو حبیب ابن مظاہر کوفہ کے رہنے والے تھے، اور حبیب کا ایک بیٹا کوفہ میں موجود تھا۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو سرحائے مقدس نوک نیزہ پر بلند تھے، جوان تھا، تاریخ نے لکھا کہ نوجوانی کی عمر میں تھا، ابھی جوان بھی نہیں ہوا تھا، نوجوانی کی عمر میں تھا۔ کہا کہ جب اپنے بابا کے سر کو نوک نیزہ پر بلند دیکھا، ایک دفعہ اس شخص کے پاس آیا کہ جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا، کہنے لگا جانتا ہے یہ کس کا سر ہے جسے تو نے نوک نیزہ پر اٹھایا ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں حبیب کا سر ہے۔ کہا میں حبیب کا بیٹا ہوں، یہ سر مجھے دے دے، اس کے بدلے تجھے کیا چاہیے مجھے بتا، میں انعام و اکرام تجھے دینے کے لیے، روپیے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے نہیں دوں گا، میں لے جاؤں گا یزید کے دربار میں اور وہاں بڑا انعام و اکرام وصول کروں گا، تو کیا دے گا مجھے؟ کافی اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھ میرے بابا کا سر ہے، تو جو مانگے گا میں تجھے دوں گا، لیکن میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ نہیں مانا، ایک دفعہ آیا اپنے محلے میں اور اپنے دوستوں کو جمع کیا، اور دوستوں کو جمع کر کے کہنے لگا کہ آج وہی میرا دوست رہے گا جو آج میرا ساتھ دے گا۔ دوستوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے دوست کے بابا کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے، تم اپنے دوست کا ساتھ نہیں دو گے؟ تاریخ نے لکھا کہ ایک دفعہ جلال آیا دوستوں کو، کہا کہ تم بتاؤ کرنا کیا ہے؟ سب نے مل کر کے حملہ کیا اس شخص پر کہ جس کے ہاتھ میں حبیب کا سر تھا، ایک دفعہ اس شخص کو قتل کیا، نوک نیزہ سے اپنے بابا کا سر اتارا حبیب کے بیٹے نے، اپنے بابا کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد اپنے بابا کے سر کو لے کر کے چلا اور یہ کہتا ہوا چلا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو کس کی مجال ہے کہ اس کے بابا کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو جائے، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو کس کی مجال ہے کہ اس کے بابا کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کرے؟ ایک دفعہ یہ آواز سید سجاد کے کانوں میں پڑی، ایک دفعہ سید سجاد نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، کہا بابا صحیح کہہ رہا ہے، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کا سر نوک نیزہ پر بلند نہیں کیا جاتا، لیکن بابا سید سجاد کیا کرے، سید سجاد کے ساتھ نبی زادیاں ہیں، علی و فاطمہ ماں کی بیٹیاں ہیں۔ ایک دفعہ جب شام کے دربار میں پہنچا، ایک دفعہ کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ کہا کہ یہ علی ہے۔ کہا علی کو تو ہم نے کربلا کے میدان میں قتل کر دیا، مار دیا۔ یزید کو کہا کہ نہیں، وہ علی یون الاکبر تھا، یہ علی یون الاوسط ہے، یہ بھی حسین کا بیٹا ہے، کربلا میں مریض تھا، جہاد نہیں کر سکا، جنگ نہیں کر سکا، اسے ہم اسیر کر کے لائے ہیں۔ ایک دفعہ یزید نے کہا میں نہیں چاہتا حسین کی نسل باقی رہے، ایک کام کرو آگے بڑھو، اس کا سر قلم کر دو، اس کا سر اڑا دو۔ جلاد نے تلوار نکالی، آگے بڑھا، ایک دفعہ محافظ امامت زینب آگے بڑھی اور سید سجاد کے آگے آ کر کے کھڑی ہو گئی، کہا یزید اگر سید سجاد کی طرف تلوار بڑھے گی تو زینب کی گردن سے ہو کر کے بڑھے گی، پہلے زینب کی گردن کٹے گی پھر سید سجاد پر خراش آئے گی۔ ایک دفعہ کہا زینب کی گردن کو بھی اڑا دو، جیسے یہ جملہ کہا فضا نے سنا، ایک دفعہ کنیز فاطمہ آگے بڑھی، زینب کے آگے آ کر کے کھڑی ہو گئی اور کہا دیکھو زینب کی ذمہ داری فاطمہ نے میرے حوالے کی تھی، اگر زینب کی طرف تلوار بڑھے گی پہلے فضا کی گردن سے گزرے گی۔ ایک دفعہ کہا فضا کا سر بھی قلم کر دو۔ حبشہ کے غلام دربار یزید میں کھڑے تھے، ایک دفعہ اپنے تلوار کے دستوں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یزید حبشہ کی رہنے والی ہے، اگر کسی نے اس کی طرف تلوار بڑھائی نا دربار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یزید کو احساس ہوا نہیں یہ مناسب موقع نہیں ہے، ایک دفعہ کہا کہ نہیں چھوڑ دو معاف کر دو۔ ایک دفعہ زینب کبریٰ نے یہ منظر دیکھا، مدینے کا رخ کر کے کہا نانا کتنے غریب ہو گئے، نانا نانا تیری بیٹیاں کتنی غریب ہو گئیں، نانا تیری نواسیاں کتنی غریب ہو گئیں، نانا غلاموں کو بچانے والے ہیں، تیری اولاد کو بچانے والے کوئی نہیں ہے، نانا حبشہ کے رہنے والوں کا دفاع کرنے والے ہیں، آل رسول کا دفاع کرنے والا کوئی نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔